بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام بہار قرآن پیش کیا جائے گا, اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں ایران کا سفارت خانہ اور قونصل خانے کھلے رہیں گے اور اپنا کام جاری رکھیں گے. اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس میں نو منتخب پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی صدر نے کہا ہے کہ حکومت ہندوستان کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کے سلسلے میں جان بوجھ کر غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس سے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے کی وجہ سے ہندوستان پر پابندیوں کا موضوع بھی ختم نہیں ہوا. اور فلسطینی نوجوانوں نے غرب اردن کے شہر جنین پر سیونی فوجیوں کی یلغار کے بعد استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیونیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے منگل کو کابل میں ایران کے سفارت خانے اور افغانستان کے دیگر شہروں میں ایرانی قونصل خانوں کی سرگرمیوں کے سلسلے میں کہا کہ افغانستان میں ایران کے تمام نمائندہ دفاتر کھلے رہیں گے اور اپنا کام جاری رکھیں گے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ افغانستان کی عبوری حکومت سے توقع ہے کہ وہ افغانستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام سفارتی مراکز کو ذمہ داری کے ساتھ مکمل سیکیورٹی فراہم کرے گی اور ان کی حفاظت کرے گی. واضح رہے پیر کو کچھ لوگوں نے کابل میں اسلامی جمہوری ایران کے سفارت خانے اور ہرات میں ایران کے قونصل خانے کے سامنے اکٹھا ہو کر پتھراؤ کیا. یہ واقعہ سوشل میڈیا پر ایران اور افغانستان کے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف اشتعال دلانے کے لیے افغان مہاجرین کے بارے میں کچھ جعلی خبریں اور افواہیں پھیلائے جانے کے بعد پیش آیا. اس طرح کی جعلی خبریں پھیلانے کے پیچھے ایران اور افغانستان کے عوام کے دشمنوں اور خاص طور پر امریکہ کے اعلی کاروں کا ہاتھ ہے. افغان دارالحکومت کابل اور مغربی شہر ہرات میں ایران کے سفارت خانے اور قونصل خانے پر ہونے والے حملوں کے سلسلے میں تہران میں متعین افغانستان کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے واقعے پر شدید احتجاج کیا گیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایران کے سفارتخانے اور ہرات میں ایران کے کونسل خانے کے سامنے اجتماع اور ان سفارتی مراکز پر پتھراؤ اور حملوں کے بعد جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل سید رسول موسوی نے تہران میں افغان سفارتخانے کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے کابل میں ایران کے سفارتخانے اور ہرات میں ایران کے کونسل خانے پر ہونے والے حملوں پر شدید احتجاج کیا۔ ایران پریس نے رپورٹ دیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل سید رسول موسوی نے غیر ملکی سفارتی مراکز کی حفاظت کے بارے میں حکومتوں کی ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایران کے ان مراکز کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ سید رسول موسوی نے تہران میں افغان سفارت خانے کے ناظم الامور سے کہا کہ ایران نے غیر معینہ مدت کے لیے یہ بات کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایران کے سفارت خانے اور ہرات میں ایران کے کونسل خانے کے سامنے اجتماعات اور ان سفارتی مراکز پر پتھراؤ ہونے کے بعد غیر ملکی سفارتی مراکز کی حفاظت کے بارے میں حکومتوں کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہرات سمیت افغانستان کے مختلف شہروں میں ایران کے نمائندہ مراکز کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں ضمانت فراہم کی جائے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس میں نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے دستے نے وزیراعظم شہباز شریف کو سلامی دی اور شہباز شریف کا وزیراعظم ہاؤس کے اسٹاف سے تعارف کرایا گیا۔ اس تقریب کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد شہباز شریف نے ہفتے میں دو دن سرکاری چھٹی کو ختم کر کے ہفتے میں ایک دن چھٹی کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے سرکاری دفاتر میں اوقات کار میں بھی تبدیلی کر دی اور اب دفاتر کا کام صبح 10 بجے کے بجائے 8 بجے سے شروع ہوگا۔ قبل ازیں پیر اور منگل کی رات ایوان صدر میں شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اور اس موقع پر اہم سیاسی شخصیات موجود تھیں۔ شہباز شریف کو حلف سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے دلوایا۔ خبروں میں کہا گیا تھا کہ علالت کے باعث صدر عارف علوی تقریب حلف برداری میں نہیں آ سکے اور وہ رخصت پر چلے گئے۔ پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف نے مبارکباد پیش کرنے پر ہندوستانی وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم نے اپنے ایک بیان میں وزارت عظمیٰ کے لیے مبارکباد دینے پر اپنے ہندوستانی ہم منصب نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ شہباز شریف نے سماجی رابطے کے سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں سے دنیا آگاہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئیے امن کو محفوظ بنائیں اور اپنے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر توجہ دیں۔ اس سے پہلے ہندوستان کے وزیراعظم نے شہباز شریف کو پاکستان کا وزیراعظم بننے پر مبارکباد پیش کی تھی اور کہا تھا کہ مل کر دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اس کے لیے خطے کا دہشت گردی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ چین نے اعلان کیا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی اور وزیراعظم بدلنے سے صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت خوشگوار اور مستحکم ہیں۔ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان یاو لیجیان نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی پالیسی کا تحفظ کرے گا۔ اس ترجمان نے امید ظاہر کی کہ پاکستان میں تمام جماعتیں متحد ہو کر اپنی قومی اور ملکی ترقی اور پیش رفت کا عمل جاری رکھیں گی۔ روس یوکرین جنگ کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا موقف امریکیوں کے لیے خوشائند نہیں تھا اور نتیجے میں امریکی مداخلت اور پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی یکجہتی سے عمران حکومت سقوط کر گئی ہے اور شہباز شریف اس ملک کے نئے وزیراعظم بن گئے۔ پاکستان کی صورتحال پر مختلف دیگر ملکوں نے بھی اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس ایسی دستاویزات موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکی مداخلت کار فرما رہی ہے، اور امریکی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار نے ان کو دھمکی بھی دی تھی۔ چنانچہ پاکستان کے نئے وزیراعظم شہباز شریف نے حلف لینے کے بعد علاقے کے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی بات کی ہے اور مختلف شعبوں خاص طور سے تجارت میں دوست اور برادر ملک ایران کے ساتھ روابط کی تقویت پر تاکید کی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کے صدر نے کہا کہ حکومت ہندوستان کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کے سلسلے میں جان بوجھ کر غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت ہندوستان کا یہ پروپیگنڈا سراسر غلط ہے کہ کشمیری مین اسٹریم اور مسلمان پنڈتوں کی کشمیر سے ہجرت کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی حکومت نہیں چاہتی کہ من گھڑت بیانیاں بے نقاب ہو۔ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے آج منگل کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں شوپیاں کے اس کشمیری پنڈت کے گھر جانے سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کیا گیا جس پر حملہ کیا گیا تھا۔ واضح ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی شوپیاں میں رواں ماہ کی 4 تاریخ کو کچھ بندوق برداروں نے کشمیری پنڈت کو فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا جس میں وہ زخمی ہو گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس سے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے کی وجہ سے ہندوستان پر پابندیوں کا موضوع ابھی ختم نہیں ہوا اور اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے۔ ہندوستان اور روس کے تعلقات کو خراب کرنے کی اپنی کوشش کے تحت امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ہند امریکہ 2+ مذاکرات کے دوران کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے کے پیش نظر ہم تمام ممالک سے چاہتے ہیں کہ وہ روسی اسلحہ جاتی سسٹم کے حصول کے لیے کوئی نیا بڑا سودا کرنے سے اجتناب کریں۔ اینٹونی بلنکن نے ہندوستانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں ہندوستان کے ذریعے روسی تیل کی خریداری پر بھی سوال اٹھایا، جس پر ہندوستانی وزیر خارجہ نے نئی دہلی کا موقف واضح کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایس جے شنکر نے کہا کہ جتنا تیل ہم روس سے ایک ہفتے میں خریدتے ہیں یورپ اتنا ایک دن میں خرید لیتا ہے، اور ہمیں تیل کی اشد ضرورت ہے جو ہم اپنے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا دونوں ملکوں کے درمیان قریبی دفاعی تعلقات ہیں اور روس اور چین کی جانب سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ لوئڈ آسٹن نے راج ناتھ سنگھ سے کہا کہ واشنگٹن اور نئی دہلی دونوں ایک آزاد ہندوستان اور بحر الکاہل کے خواہاں ہیں جو قومی اقتدار اعلیٰ اور قانون کے احترام پر یقین رکھتے ہیں، تاہم اس مشترکہ موقف کو مشترک مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے۔ واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ ہندوستان کا روسی ساخت کے ہتھیاروں پر انحصار ہے۔ ہندوستان روس سے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے کا معاہدہ کر چکا ہے۔ لوئڈ آسٹن نے گزشتہ ہفتے امریکی ممبران پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ روسی اسلحوں کی خریداری جاری رکھنا ہندوستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ فلسطینی نوجوانوں نے غرب اردن کے شہر جنین پر صہیونی فوجیوں کی یلغار کے بعد استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی اسپیشل فوجی دستوں نے فلسطینی نمبر پلیٹ کی حامل گشتی گاڑیوں سے شہر جنین پر حملہ کر کے شہر کے متعدد محلوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور اپنے اسنائپروں کو بعض عمارتوں پر تعینات کر دیا۔ فلسطینی نوجوانوں نے بھی اس کے جواب میں ان صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی جنہوں نے فلسطینی صحافی مجاہد اسادی کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ کتیبہ جنین نامی فلسطینی استقامتی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے نوجوانوں نے الحرش کے علاقے میں اس جگہ پر فائرنگ کیا جہاں ایک صہیونی اسنائپر تعینات تھا۔ دونوں جانب سے شدید جھڑپ ہوئی جس کے بعد صہیونی فوجی جنین سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صہیونی فوجی اپنی توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے فلسطینی نوجوانوں کو شہید، زخمی یا گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر نامعلوم مدت کے لیے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ دنوں غرب اردن میں واقع جنین کیمپ پر حملہ کر کے کئی فلسطینی نوجوانوں کو شہید اور دسیوں دیگر کو زخمی کر دیا۔ اس سے پہلے فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے بیت المقدس کی غاصب حکومت کو اس کے مسلسل جرائم پر خبردار کیا ہے کہ ایک ہمہ گیر قسم کا دھماکہ ہونے والا ہے جو پہلے سے زیادہ طاقتور اور دردناک ہوگا۔ دوسری جانب ہزاروں فلسطینیوں نے شمال مغربی اردن میں شہید محمد زکارانے کے جلوس جنازہ میں شرکت کی۔ فلسطینی نوجوان محمد زکارانے گزشتہ اتوار کو جنین پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے دوران صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی اور جنین کیمپ پر کسی بھی طرح کی صہیونی جارحیت کے بارے میں انتباہی پیغام یا ثالث کا کردار ادا کرنے والے کو مصر بھیج دیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما نے منگل کو المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے جنین کے استقامتی گروہوں کے اطاعت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے سینئر رہنما جنین کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور دشمن کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یمن کی قومی مرکزی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یمن کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ حشام شرف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہانس گرونڈنگ برگ سے ملاقات میں محاصرے کے مکمل خاتمے کے مقدمے طور پر اسے کم کرنے پر تاکید کی گئی ہے. کہا کہ ہم جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس پر بیانات کی شکل میں نہیں بلکہ عملی اور حقیقی طور پر عمل درآمد چاہتے ہیں. یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو سعودی عرب کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک داخلی جنگ ہے اور ہم محاصرے میں اور ہمیں نقصان پہنچا ہے. سعودی عرب کی توقع کے برخلاف ملت یمن کے خلاف اس کے حملے ناکام رہے ہیں اور یمنی استقامت نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور 7 سال کی جنگ اور محاصرے کے باوجود سعودی عرب کے اندر تک حملے کر رہی ہے. یہاں تک کہ ریاض اور آرام کو آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا جس سے مجبور ہو کر ریاض نے جنگ یمن کے دلدل سے باہر نکلنے کی امید میں ماہ مبارک کے رمضان میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. اگرچہ موصولہ رپورٹوں کے مطابق جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی سعودی عرب کی طرف سے ہو رہی ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ نے یمن کا محاصرہ مکمل طور پر ختم اور مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کا زمینہ ہموار کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں ایران کی وزارت خارجہ میں یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سفیر ابراہیم الدیلمی سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی اتحاد کی جارحیت کے مقابلے میں یمنی عوام کی استقامت کی طرف اشارہ اور یمن کی بحرانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یمن کا محاصرہ مکمل طور پر ختم اور مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کا زمینہ ہموار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کا حوصلہ بلند رہا ہے اور وہی اپنے عزم و درایت سے اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اس موقع پر یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سفیر ابراہیم الدیلمی نے بھی یمنی عوام کی حمایت میں ایران کی حکومت اور عوام کے مواقف کی قدردانی کی اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کو عارضی جنگ بندی اور یمن کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام معاف کیجیے گا, نعت رسول کے مقبول کے بعد ہم پروگرام بہار رمضان نشر کریں گے اور آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے. تیرے گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, عطا کالی کملی کا مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے
سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں قرآنی مفاہیم اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے. اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں. ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیے کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ جی ہاں سامعین، معرف قرآن اور قرآنی مفاہیم کی مختصر تفسیر پر مبنی ہمارا یہ سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن جاری ہے۔ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ مبارکہ بلد کی آیات کی مختصر اور جامع تفسیر۔ مقرر ہیں مولانا سید محمد حسن آپتی۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورہ بلد کے سلسلے میں چوتھی گفتگو ہے۔ سلسلہ گفتگو آیت نمبر 3 میں چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ووالدہم وما ولد، یعنی فرزند اور اس کے باپ کی قسم۔ تو اس میں ذکر ہوا کہ روایات مختلف ہیں، کہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مراد لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ذکر ہوئی، آج دوسری روایت، جو کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں ووالدہم وما ولد سے مراد، بلکہ حضرت ایک آیت پہلے سے ذکر کرتے ہیں کہ وانت حل بهذا البلد، جو کہ متفق علیہ اس سلسلے میں قول بھی تھے، روایات تھی، کہ اس آیت میں جو کہ دوسری آیت تھی سورہ بلد کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد تھے کہ تم جس شہر مکہ میں آباد ہو اس کی قسم۔ لہذا اسی کے دل میں راوی نے جب سوال کیا چھٹے امام سے کہ اگر اس سے مراد یہ ہے تو والدین وما ولد سے مراد کیا ہے، تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا یہاں والد اور اولاد سے مراد علی وما ولد، علی اور اولاد علی مراد ہے۔ اس روایت کا حوالہ کتاب تاویل الایات الباہرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 797۔ تیسری روایت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے کہ جب مامون کو آپ نے خط لکھا تو اس میں ارشاد فرمایا والجہاد واجب مع امام عادل، جہاد امام عادل کی رہنمائی میں ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنا واجب ہے۔ لہذا ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه وهو شهید۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بس جو شخص بھی امام کی معیت میں، امام کے ساتھ، امام کے حکم کے تحت جہاد کرتا ہے، نہ مال کی خاطر، نہ سواری کی خاطر، نہ اپنے مقصد کی خاطر، تو وہ شہید ہے۔ ولا يحل قتل احد من الكفار في دار التقيه، اور پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جائز نہیں ہے تقیہ کے مقام میں حتیٰ کسی کافر کو بھی قتل کرنا، الا قاتل او باغ، مگر یہ کہ وہ کافر اس کے کسی عزیز کا، بھائی کا، باپ کا قاتل ہو اور یہ قصاص کے طور پر اس کو مارے، یا وہ ایسا باغی اور سرکش ہے کہ جو دین اور مذہب اور شریعت کو اور اس کے جان و مال و ناموس کے لیے خطرے کا باعث ہے، ورنہ دار تقیہ میں حتی کافر تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر اس کی دلیل بھی حضرت فرماتے ہیں وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا لم تحذر علی نفسک ولا اکل مال الناس من المخالفین وغیرہم، کہ جب تمہیں خوف نہ ہو اپنی جان اور مال کا مخالفین کی طرف سے اور ان کے غیروں کی طرف سے، تمہیں جو ہے قتل کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اگر خوف ہو جان و مال کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَالتَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبٌ، تقیہ کے مقام پہ تقیہ کرنا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واجب ہے ہاں ولا حنس علی من حلف تقیتن, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی تقیہ کے مقام پہ قسم کھائے, اب چاہے جھوٹی قسم کیوں نہ ہو, کہ یدفع بها ظلما عن نفسه, کہ جہاں اپنے نفس سے ظلم کو دور کرنے کا ارادہ اور مقصد ہو, تو ایسے موقع پر جھوٹی قسم بھی کھانا جائز ہے دار تقیہ میں, کہ جہاں کی جان و مال کا خطرہ ہے. روایت کا حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 49. اس کے بعد چوتھی آیت جس میں گزشتہ تین آیتوں کی قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نتیجہ دے رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا سختیوں میں رہنے والا, مشقتوں میں رہنے والا. لہذا یہاں کبد کے معنی رنج و مصیبت و تھکاوٹ کے ہیں, اور یہ جملہ کیونکہ جواب قسم ہے لہذا یہ جملہ ہمیں یہ اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں رنج و غم, مشکلات, سختیاں پائی جاتی ہیں, اور یہ بات بھی کسی عاقل انسان سے پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان ذاتاً کسی بھی خالص نعمت, یعنی خالص نعمت سے مراد یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا بھی درد سر, رنج و غم, مسائل, مشکلات نہ ہو, ان کے حصول پر قدرت نہیں رکھتا ہے انسان جب تک توفیق الہی اس کے شامل حال نہ ہو. یعنی انسان یہ سوچے کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے, ہرگز. اگر توفیق الہی اس کے شامل حال نہ ہوتی, جتنی بھی یہ محنت و مشقت کر لیتا, اس کو یہ آسائش, یہ سہولت, یہ آرامش حاصل نہیں ہو سکتی تھی. جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا, یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, اے لوگوں, اللہ تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم لوگوں سے سختیوں کو دور کرے, عذاب کو دور کرے, بلاؤں کو دور کرے. بے شک کہ انسان جو ہے وہ ضعیف خلق ہوا ہے, کیونکہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنی طرح کے دوسرے انسانوں, بلکہ حیوانات, نباتات, جمادات وغیرہ کی طرف بھی محتاج ہے, اب چاہے وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو, رہن سہن کے لحاظ سے ہو, اوڑھنے پہننے کے لحاظ سے ہو, یہ انسان ان سب کی طرف محتاج ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ان تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کتب آسمانی کو نازل کیا, تاکہ یہ انسان اپنی ترقی کی راہوں کو اچھے طریقے سے طے کر سکے. جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اس طرح سے ارشاد ہوا, انا اراضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابينا ان يحملنها, بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں, زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا, فابینا یحملنہا, لیکن انہوں نے اس امانت کو لینے سے گھبرائے, ڈرے, انکار کیا کہ بارے اللہ ہم میں اتنی قدرت و طاقت نہیں ہے کہ تیری اس امانت کو تحمل کر سکیں, اس کو پورا کر سکیں. وہ اشفقنا منہا, اور وہ سب اس امانت سے ڈرے. اب اس امانت سے کیا مراد ہے؟ مختلف اقوال ہیں کہ یہ امانت جو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان اور پہاڑوں کو دینا چاہ رہا تھا, جس سے انہوں نے انکار کیا, گھبرائے, اور انسان نے قبول کر لیا, وہ علم ایک قول ہے, عدالت دوسرا قول ہے, اور تیسرا قول اوامر و نواہی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں خلق کیا, اب تم نے علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب جس چیز کا تمہیں علم حاصل ہو جائے, جس چیز کا تمہیں حکم ہو جائے, اس کے تحت تم نے عمل بھی کرنا ہے. عدالت, تم نے عدالت کے تحت فیصلے کرنا ہے, عدالت کے خلاف نہیں کرنا ہے. اور امر و نواہی, امر و نہی کرنی ہے تم نے. تو انہوں نے کہا بارے اللہ یہ تیری امانتیں اتنی سنگین ہیں کہ ہم ان پر پابندی سے عمل نہیں کر سکتے. لیکن وہ حمل حل انسان, لیکن انسان نے فوراً اسے قبول کر لیا. لہذا قرآن نتیجہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے, انہ کان ظلوما جہولا, انسان ظالم اور جاہل ہے. لہذا خداوند متعال اس طریقے سے انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ انسان اتنا جلد باز اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا, اس سے اپنے اوپر اس نے ظلم کیا. لہذا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, مشرکات, اللہ یہ چاہتا ہے کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں, مشرق مرد ہوں یا عورتیں, ان کو عذاب کرے گا. ہاں, وہ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, جو واقعاً خالص مومن مومنہ خواتین ہیں ان کو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور خدا مغفرت کرنے والا مہربان ہے. یعنی یہاں گویا اللہ نے گناہگاروں کو ڈرا بھی دیا, دھمکا بھی دیا, اور مومنین کو حوصلہ اور ہمت بھی دلا دیا کہ دیکھو آگے تمہاری خودداری کے سبب تمہیں ظاہری طور پر دنیا میں پریشانی ہو رہی ہے, کمی محسوس ہو رہی ہے, گھبرانا نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس کے بعد سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوا, ففروا الی اللہ, اے لوگوں اللہ کی طرف فرار کرو. دیکھیں فرار وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی چیز کا خوف ہو, ایک چیز سے ڈر کے دوسری طرف انسان بھاگتا ہے, اسے کہتے ہیں نا فرار ہونا. کوئی کسی کے پیچھے لگا ہو اور وہ بھاگ رہا ہو تو یعنی وہ گویا اسے خوف ہے. یعنی گویا ہے انسان تمہارے اندر تمہارا نفس سے ہمارا, اور باہر شیاطین جنی اور انسی تمہارے اتنے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ تم ان سب سے فرار اختیار کرو اللہ کی طرف. اور یہ جملہ کس نے ارشاد فرمایا, کس کا جملہ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جو قرآن کی آیت میں نقل کیا, فکروا الی اللہ, اے لوگوں اللہ کی طرف فرار کرو. انی لکم نذیر مبین, میں تمہیں علنی ڈرانے والا ہوں. کہ دیکھو داخلی نفس امارہ اور بیرونی شیاطین جنی اور انسی تمہارے اتنے سخت دشمن ہیں کہ آخرت تو آخرت, دنیا بھی تمہارے لیے نہیں رہنے دیں گے, دنیا میں بھی تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے. لہذا اگر تم آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی نجات چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, بھلائی چاہتے ہو, اللہ کی طرف رکھو. اللہ جو قادر مطلق ہے, جو ظاہر و باطن سب کو جاننے والا ہے, وہ تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 102 سے 108 تک میں اس طرح سے ارشاد ہوا, افحسب الذین کفروا, کیا انکار کرنے والے. اب دیکھیں یاد رکھیں کہ جہاں بھی لفظ کفرو استعمال ہوا ہے, یہاں صرف وہ کفار اور مشرکین مراد نہیں ہے, پر ہاں وہ تو ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدتی انکار کیا, لفظاً انکار کیا, عملاً انکار کیا, لیکن اس کی مثالیں آج کی دنیا اسلام میں بھی اس کے مصادق مل جائیں گے. وہ افراد جو چاہے لفظاً انکار نہ کر رہے ہیں, عقیدتاً یا عملاً انکار کرتے ہیں, اہمیت نہ دیتے ہوئے دوسروں کے سامنے عبادات کو سبق شمار کرتے ہوئے. لہذا اسی لیے سورہ کہف میں ارشاد ہوا, افحسب الذین کفروا, کیا ان انکار کرنے والوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ وہ میرے بندوں میں سے میرے بندوں کو اپنا سرپرست, رہبر, ولی, حاکم قرار دے دیں گے, کہ وہ سب کچھ وہی ہے ان کے لیے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اب وہ چاہے بت پرست ہوں, چاند پرست ہوں, ملائکہ پرست ہوں, یا نفس ہمارا پرست ہوں, شیاطین پرست ہوں, سب آ جائیں گے اس میں. جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر کے غیر خدا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے, اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رہا ہے, ایسے لوگوں کے لیے اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو ہم نے ان کی پذیرائی کے لیے آمادہ کیا ہے. البتہ یہاں پر پھر وہی نقطہ قابل ذکر رہے گا کہ جہنم کی جو بھی پذیرائی ہے, یعنی جو بھی عذاب ہے, وہ ہمارے ہی انسانوں ہی کے عقیدے اور اعمال کا نتیجہ ہے, ورنہ خدا ظالم نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ بس جنت جو ہے نعمت والی بنا دی ہے وہ اپنی پارٹی بازی کرتے ہوئے اپنے خاص افراد کے لیے, اور جہنم جو ہے وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے. نہیں, اس نے سب کے لیے جگہیں الاٹ کی ہوئی ہے اس نے. اب یہ اختیار دے دیا ہے ہمیں عقیدتی اور عملی کہ تم کس الاٹ شدہ زمین کو آباد کرتے ہو, بہشت کی یا جہنم کی. اسی لیے جب روز قیامت افراد جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا یا سزا ہے, تو بہرحال بہشتی جو ہوں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اطمینان سے ہوں گے کہ ہاں جو ہم نے پڑھا تھا, اطمینان تھا ہمیں اور یقین تھا, اسی کی یہ جزا ہے. لیکن جو جہنمی ہوں گے وہ کیونکہ دنیا میں ڈرامے بازیاں کرتے رہے, مکر و فریب کرتے رہے, وہاں بھی ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کریں گے, کہیں گے یہ اتنا بڑا عذاب ہماری آئے گا کہ یہ تمہاری ہی عقائد اور اعمال کا نتیجہ ہے, کیونکہ خدا تو ارحم الراحمین ہے. اور وہ روایت جو میں نے اس دن سنائی تھی کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, اب ایسا فرماتے ہیں خدا نے 100 رحمتیں خلق کی ہیں, اس میں سے ایک صرف بندوں میں قرار دی ہے جس کے تحت ماں بچوں سے بھائی بہن آپس میں کرتے ہیں, باقی 99 اپنے لیے رکھی ہوئی. اللہ اکبر, خدائے ارحم الراحمین جس نے روز قیامت کے لیے 99 رحمتیں بتا کر کے رکھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود اگر وہ کسی کو عذاب کرے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیسا اس شخص کا عقیدہ اور عمل ہوگا کہ وہ 99 رحمتیں بھی اس کو نہیں بچا سکیں گی. لا تبدیل علی کلمات اللہ, کلمات الہی میں, احکام الہی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. خدا خلف وعدہ نہیں کرتا, ہم جیسے وعدے اللہ کے وعدے نہیں ہوتے ہیں. جو اس نے کہہ دیا ہے وہ کر کے چھوڑے گا. ذالک هو الفوز العظیم, یہی بہت بڑی انسان کے لیے کامیابی ہے. پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اس طرح سے دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آگاہ کر رہا ہے, اے اعلمو, اے انسانو, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم. یاد رکھو انسانو, جو اس دنیا میں غرق ہو, یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا بھی جو ہے کھیل تماشے کی مانی ہے. جیسے انسان ایک گھنٹے کے کھیل کے لیے جاتا ہے, وقت گزر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, وہ وقت کی لذت ہوتی ہے. یہ دنیاوی زندگی بھی ایسے ہی ہے, کلام الہی ہے. اعلمو, یاد رکھو, انما الحیات الدنیا, یہ جو حیات دنیاوی ہے, لعب ولہو, کھیل و تماشے کی مانی ہے. وہ زینت, اور ایک ظاہری زینت ہے جو وقتی طور پر ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. وہ تفاخر بینکم, اور ظاہری طور پر آپس میں ایک دوسرے کے درمیان تمہارے لیے فخر کرنے کا باعث ہے, جو وقتی طور پر کرتے ہو, وقت گزرنے پر کوئی لفٹ بھی نہیں کراتا. وہ تکاثر فی الاموال والاولاد, اور ظاہری طور پر یہ حیات دنیاوی جو ہے تمہارے مال اور اولاد میں کثرت کا سبب ہے. کما سلی غیث, زندگی کی مثال, اس زندگی کے اس ان کاموں کی مثال, کما سلی غیث, بارش کسی ہے, اعجب الکفار نباتہ, کہ جس کے برسنے کے بعد سبزہ جب اگتا ہے تو اس سے کافر حضرات جن کا غلط عقیدہ ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش برسی ہے, ہے نا, کیونکہ وہ خدا پہ تو عقیدہ نہیں رکھتے, بس وہ اپنی مال و دولت پہ, لہٰذا وہ اس پہ ان کا سبزہ جو ہے ان کے لیے باعث تعجب ہوتا ہے, خوشی کا باعث, یعنی یہاں تعجب یعنی خوشی کے حوالے سے. ثم یہیج, پھر وہ کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاتا ہے. فتراہ مصفرا, تو وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ جب سبز ہو گیا تھا خوش ہو گئے تھے, اب جب زرد ہو گیا, ثم یکون حطاما, پھر وہ کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاتا ہے. گویا ان کا یہ دنیاوی عمل بھی ایسا ہی ہے, جو بغیر عقیدے کے عمل جتنا بھی اچھا ہو بے فائدہ ہے, یا عمل جتنا بھی اچھا ہو عقیدہ نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ایسے لوگ جو ظاہری طور پر عقیدہ نہیں رکھتے, صحیح عقیدہ نہیں رکھتے, اپنے عمل کو وہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں, لیکن نتیجتاً آخرت میں جب وہ اس کا کوئی ثواب جزا نہیں پائیں گے تو وہ اس طرح سے کریں گے. وہ پھر آخرت کی عذاب شدید, آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. ہاں, وہ مغفرت من اللہ و رضوان, اور اللہ کی مغفرت اور رضوان خوشی کس کے لیے ہے؟ ان افراد کے لیے ہے کہ جن کا عقیدہ اور عمل صحیح ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور یاد رکھو حیات دنیاوی نہیں ہے مگر یہ دھوکے کا سامان ہے. آیات تو اور تھیں لیکن ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے آج ہی کفایت کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام رمضان بہار قرآن یہیں پر ختم ہوتا ہے.
مدینے نکلتی ہے گھر سے خدیجہ کی میت,
مدینے میں آئی یہ کیسی قیامت, نکلتی قیامت,
سایہ سروں سے نکلتے ہیں روتے ہوئے سب گھروں سے کہ جیسے اٹھا ماں کا سایہ سروں سے یوں مصروف غم ہے محمد کی امت
نکلتی ہے گھر سے خدیجہ کی میت مدینے میں آئے یہ کیسی قیامت نکلتی
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، و انصرانی فنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.